سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 نومبر سن 2003، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں ناظم تربیت تنظیم اسلامی پاکستان محترم شاہد اسلم صاحب نے خطاب جمعہ میں یہود و نصارہ کے طرز عمل میں امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کے موضوع پر خطاب فرمایا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ اور ہمارے اعمال کو دکھاوے سے محفوظ فرما وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ اور ہماری زبانوں کو جھوٹ سے محفوظ فرما وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ اور آنکھوں کو خیانت سے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور دل کے چھپے راز کو جانتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، سورۃ المائدہ کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پچھلی دفعہ یہاں محترم عبدالرزاق صاحب نے خطاب فرمایا تھا اور رمضان المبارک کے حوالے سے سورہ بقرہ میں جو آیات نازل ہوئی ہے ان کی تشریح آپ کے سامنے اور ان کی وضاحت فرمائی تھی، جہاں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن حکیم کو نازل کیا ہے، ہدم و بینات من الہدا والفرقان، اور یہ قرآن کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے کہ یہ ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، اور یہ فرقان ہے حق اور باطل کو واضح کرنے والا، چھانٹنے والا، الگ الگ کرنے والا، اور اسی طرح اللہ تعالی نے یعنی رمضان المبارک کی عظمت اور اس میں جو خاص طور پر ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس کی عظمت بھی اسی وجہ سے ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس رات میں چونکہ قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے اس لیے اس رات کی عظمت ہزار مہینوں سے بڑھ کر اللہ تعالی نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ہزار مہینوں سے بڑھ کر اس کی جو ہے وہ عظمت ہے اس رات کی. تو قرآن حکیم کی ہم یہاں ترجمہ اور تشریح سنتے ہیں، ظاہر ہے کہ جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہوتی ہیں. یہاں تو قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے سورہ یونس میں بھی اس کی جو عظمت بیان فرمائی ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ یہ قرآن آگے ہے تمہارے پاس، یہ موعظہ ہے، یہ وعظ ہے، یہ نصیحت ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور جو سینوں کے دلوں کے روگ ہیں، بیماری ہیں، ان کے لیے شفا ہے یہ، وہدم و رحمت للمومنین، اور یہ اللہ کی کتاب ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے، کہ اللہ نے تمہیں یہ کتاب جو عطا فرمائی ہے یہ اس کی رحمت اور اس کے فضل کا مظہر ہے، فبذلک فلیفرحوا، اب لوگوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، اس پر فخر کریں کہ اللہ نے انہیں اپنی آخری کتاب عطا فرما دی. قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ تمام نعمتیں جو دنیا میں لوگ جمع کرتے ہیں، جن کے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں، ان تمام نعمتوں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو کتاب کا علم عطا کر دیا، کتاب عطا فرما دی. تو یہ کتاب جہاں ہدایت نامہ ہے رہنمائی کے لیے، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم ہر رکعت میں اللہ سے صراط مستقیم کی درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو یہ قرآن حکیم اللہ تعالی نے جو نازل فرمایا ہے یہ صراط مستقیم ہے، جا بجا اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، لوگو یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی پیروی کرو. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اور بے شک یہ قرآن ہے جو ٹھیک اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. بار بار قرآن میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اللہ نے واضح فرمایا کہ یہ ہے ہدایت نامہ، اس کے پیچھے چلو، اس کی پیروی کرو، اور دیکھنا ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيلي، دیکھنا دوسرے راستوں پر مت چلنا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، سیدھے راستے سے بہک جاؤ گے. اسی طرح یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت بھی ہے، ہدایت کی نشانیاں واضح طور پر اس میں بیان فرمائی گئی ہیں، والفرقان یہ حق اور باطل کو واضح کرنے والا ہے، چھانٹنے والا ہے، کیسے پڑھ کر پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اندھیرا کیا ہے اور اجالا کیا ہے، یہ قرآن واضح کرے گا، یہ تمہیں رہنمائی دے گا. انسان کے جتنے بھی معاملات تھے، اس کے عقائد ہیں، اس کے عبادات ہیں، اس کی رسومات ہیں، اس کے نظام معاشرتی معاشی سے، یعنی زندگی کا تمام گوشوں میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تفصیل کے ساتھ ہر چیز اس میں بیان کر دی ہے، جو انسان کی رہنمائی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے ضروری تھی، وہ ہر چیز قیامت تک کے لیے اس کتاب کے اندر ہم نے محفوظ فرما دی. اب یہ ہے کہ کون ہے جو اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے. ظاہر ہے کہ جب کتاب کی روشنی سے ہم آنکھیں بند کر لیں گے تو پھر ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا. اور آج اصل میں یہی ہے پوری دنیا کے اندر کہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں، اور عمل وہ کرتے ہیں کہ جو اس کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے. اپنی من مرضی سے ہمارے معاملات چلتے ہیں، چاہے وہ انفرادی حیثیت میں یا اجتماعی حیثیت میں. تو یہ جو آیات سورہ مائدہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ مائدہ کے اندر جو احکامات آئے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رہنمائی فرمائی ہے ہماری، کہ شریعت کے جو تکمیلی احکامات تھے، یعنی شریعت جہاں مکمل ہو گئی ہے. ویسے تو سورہ بقرہ میں بھی کچھ احکامات آئے ہیں شریعت کے حوالے سے، سورہ نساء میں بھی، دیگر صورتوں میں بھی، لیکن جہاں شریعت کو کامل کر دیا گیا وہ احکامات ہیں جو سورہ مائدہ میں آئے ہیں. اور اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر، الیوم اکملت لکم، تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کے لیے میں راضی ہو گیا، یعنی پسند کیا ہے اے مسلمانوں تمہارے لیے دین اسلام. یہ سورہ مائدہ ہے، اس میں جہاں حج کے احکامات آئے ہیں، جہاں شراب کی حرمت کا ذکر آیا ہے اور دیگر احکامات ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ یہاں یہود اور نصارہ کے متعلق بھی ہمیں جو ہے وہ رہنمائی دی گئی. یہ یہود اور نصارہ جو ہم سے پہلے امتیں تھیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل اور زبور عطا فرمائی تھی، یہ بنی اسرائیل، اس کے حوالے سے یہاں جو ہے احکامات دیے گئے، ان کے متعلق بتایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ انہیں بھی جو تورات اور انجیل دی گئی تھی اس کے اندر بھی ہدایت اور نور تھا، فی ہدم و نور، اس میں بھی ہدایت تھی اور ان کتابوں کے اندر بھی روشنی تھی، اور انہیں بھی حق اور باطل میں وضاحت کرنے والا بنایا تھا، لیکن ان قوموں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر دیا، انہیں بدل دیا. نہ صرف بدل دیا بلکہ پھر یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ جب کتاب میں تحریف ہو جائے، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کے برعکس اپنی من مرضی معاشرہ شروع کر دے، تو پھر ان کے اندر جو طبقات پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا. کہ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج عطا فرمایا، پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں غلامی سے نجات دلا کر، 6.5 لاکھ یہودیوں کو مصر سے فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر صحرائے سینا میں لائے، اور پھر اسی سورہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب آپ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے ارض مقدس کو حاصل کریں، اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم سب مل کر میرے ساتھ جنگ لڑو، تو سب نے کورا جواب دے دیا اور کہا، فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تم دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے. تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے اور میرے بھائی ہارون کو ان سے الگ کر دے. تو 40 سال تک یہ قوم اسی صحرا کے اندر بھٹکتی رہی. اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی وفات پا گئے، اور 40 سال کی اس در بدر جو ہوئے ہیں، بھٹکتے رہے، اسی دوران جو ہے جو جن کے اوپر غلامی کے اثرات تھے، ایک عرصہ دراز سے جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، جن کے اندر کوئی ول نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی عزم نہیں تھا، کوئی ہمت نہیں تھی کہ دشمن کا مقابلہ کر سکے، وہ سارے مر کھپ گئے. اور یہاں جو ہے ایک نئی نسل پروان چڑھی ہے جس کے اندر کسی غلامی کے اثرات نہیں تھے، اسی صحرا میں پیدا ہوئی وہی پروان چڑھی، اور جسے اقبال نے کہا کہ فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہ بانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. پھر جو ہے انہوں نے حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں یہ پھر آگے جو ہے وہ فتوحات کا ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کا 96 سالہ دور، یہ یعنی کافی عرصے کے بعد پھر یہ جو سلسلہ ان کا چلتا ہے، اور تالوت کی قیادت میں یہ پھر جنگ لڑتے ہیں اور وہاں ان کو فتح ہوتی ہے. تو 96 سالہ دور ہے ان کا, جس جیسے ہمارا خلفائے راشدین کا دور ہم یاد کرتے ہیں کہ یہ 16 سال تالوت کی حکومت رہی, پھر 40 سال ان کے داماد حضرت داؤد علیہ السلام جنہیں اللہ نے خلافت بھی عطا کی اور نبوت سے بھی سرفراز کیا, پھر 40 سال ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ حکومت دی کہ جو ہے جس جیسے کسی کو اللہ فرماتے کہ میں نے نہ پہلے نہ بعد میں حکومت دی, کہ ان کے لیے ہر چیز کو مسخر کر دیا, جن ان کی فوج میں ہے, پرندوں کی وہ ان کے جو ہے وہ متحد ہیں, ہوائیں ان کے حکم سے اللہ کے حکم سے چلتی. اب اس کے بعد پھر جب وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد ان کے جو ہے وہ یہ انتشار پیدا ہوا, حکومت تقسیم ہو گئی اور آپس کے اندر انہیں یہ کہا گیا تھا کہ آپس میں تم نے جنگ نہیں لڑنی, آپس میں متحد رہنا ہے, اتحاد یعنی متحد رہنا ہے, اتحاد کر کے رہنا ہے اور دوسروں کو موقع نہیں دینا. لیکن انہوں نے غیر قوموں مشرق قوموں کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کی, ایک دوسرے کو قید کروایا, ایک دوسرے کو چھڑوانے کی کوشش کی اور اسی دوران پھر انہوں نے جو کتاب دی گئی تھی, تورات دی گئی تھی, انہیں شریعت دی گئی تھی, اس سے انہوں نے صرف نظر کیا اور دوسرے ہتھکنڈوں کے پیچھے پڑ گئے جس کا میں ذکر ابھی کروں گا. کہ ان کے اندر جو طبقات پیدا ہوئے, ایک تو وہ لوگ تھے جنہیں ہم جیسے ہم کہتے ہیں عوام الناس, عوام وہ تھے کہ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ, عوام کے جو کتاب کو نہیں جانتے تھے, کتاب کو انہوں نے ایک طرف رکھا ہوا تھا اپنی تمناؤں, اپنی آرزوؤں, اپنے من گھڑت خیالات, اپنی رسومات, اپنے توہمات کے اوپر وہ زندگی گزار رہے تھے. لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون, ایک گروہ وہ تھا جسے علماء کا گروہ کہا جاتا ہے, جنہیں درویشوں اور اللہ والوں کا گروہ کہا جاتا ہے. تو بجائے یہ کہ وہ عوام کی رہنمائی کرتے, انہیں حق بات بتاتے, انہیں کتاب سے آشنا کرتے, انہیں کتاب اللہ اور اپنے وقت کے رسولوں کی سنت اور ان کی رہنمائی, ان کی طرف رہنمائی کرتے, اس کی بجائے انہوں نے ان کتابوں کو بیچ کر جسے ہم آج کہتے ہیں فتویٰ فروشی شروع کر دی, دین کو چند پیسوں کے عوض بیچنا شروع کر دیا. حق بات کہنے کی بجائے انہوں نے جھوٹ موٹ کی باتیں بنا کر اور پھر یہ کہتے, لوگوں کو فتویٰ دیتے دین کے برعکس اور ساتھ یہ کہتے کہ یہ کتاب اللہ میں سے ہے, یہ اللہ کی کتاب میں سے ہے. تو اللہ نے فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم وویل لہم مما یکتبون, تباہی اور بربادی ہے ایسے علماء اور درویشوں کے لیے کہ جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں, یعنی اس کتاب کے برعکس اور فتوے بنا کر بیچتے ہیں. وویل لہم مما یکتبون, تو بربادی اور تباہی ہے جو ان کے ہاتھ ایسا لکھتے ہیں. اور اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ پھر ظاہر ہے کہ جو ان کے لیڈر تھے, جو رہنمائی کر رہے تھے, بجائے یہ کہ وہ اپنی قوم کی حفاظت کرتے, ان کے مفادات کی جو ہے وہ تحفظ کرتے, وہ غیروں کے ساتھ مل کر اپنی ہی قوم کو تباہ و برباد کرواتے رہے. تو یہ ان کی جو ہے وہ تاریخ, ظاہر ہے کہ میرے پیش نظر تاریخ کا بیان کرنا آج مقصود نہیں ہے. جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور سب سے زیادہ ذکر جو قرآن حکیم میں آیا ہے کسی امت کا, وہ یہی بنی اسرائیل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم, حضرت موسیٰ کا ذکر, ان کی قوم کا ذکر, بنی اسرائیل کا ذکر جا بجا ہمیں قرآن میں ملے گا. پہلا پارہ ہی آپ جب پڑھتے ہیں تو مسلسل 10 رکوع ہے اس کے اندر کہ جس میں بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ نے نعمتیں ان کو گنوائی ہیں, جو اکرام اور انعام ان کے اوپر کیا ہے اور فرمایا وانی فضلتکم علی العالمین, اے بنی اسرائیل میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی, ان کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی ان کا ذکر ہے. لیکن جب اس قوم نے اللہ کی بات نہیں مانی, پھر فرد جرم عائد کر کے ان سے جھنڈا چھین کر امامت کا وہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا. اس حوالے سے یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اب یہ مجھ سے اور آپ سے, یعنی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے, جو اپنے آپ کا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں, ان سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء, کہ اے ایمان والو مت دوست بناؤ, مت ولی بناؤ اپنا, کن کو, الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا، جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، ہنسی اور مذاق بنایا ہے تمہارے دین کو. اور یہ کون لوگ ہیں؟ من الذین اوت الکتاب، جو اہل کتاب ہیں، تورات والے، انجیل والے، اور والکفارا، اور ایسے ہی جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں. ان گروہوں کو تم اپنا دوست اور اپنا حمایتی نہ بناؤ، ان کے ساتھ محبت کی پینگے مت بڑھاؤ، دوستیاں مت کرو ان کے ساتھ. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر واقعتاً تم ایمان والے ہو. اب آپ دیکھیں کہ پہلے ایمان والا کہا اے ایمان والو، پھر کہا کہ انہیں دوست نہ بناؤ، ان کافروں کو، ان اہل کتاب کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور آخر میں فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر واقعتاً تمہارے اندر ایمان ہے. معنی یہ ہے کہ اگر تم نے اللہ کی بات کے برعکس اپنے خیالات کے مطابق، اپنے مفادات کے مطابق تم نے ان کو دوست بنا لیا، تو تمہارا ایمان سلامت نہیں. ان کنتم مؤمنین. اب مزید آگے فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب آپ نماز کے لیے پکارتے ہیں تو یہ اس کو ٹھہراتے ہیں ہنسی اور کھیل، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کہ یہ عقل نہیں رکھتی، یہ قوم جو ہے یہ عقل نہیں رکھتی. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، کیا تم ہم سے انتقام لیتے ہو، ہم سے بیر رکھتے ہو، ہم سے بغض رکھتے ہو، اس وجہ سے، اس پاداش میں، ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور جو ہمارے اوپر نازل ہوا، یعنی یہ قرآن، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، اور پہلے تورات اور انجیل پر بھی ہمارا ایمان ہے، زبور پر بھی ہمارا ایمان ہے، صحف ابراہیم پر بھی ہمارا ایمان ہے. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، لیکن تمہاری اکثریت جو ہے وہ فاسقین پر، یعنی نافرمانوں پر مبنی ہے، تمہارے اکثر لوگ جو ہے وہ فاسق اور نافرمان. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں نا ان میں سے کس کی بری جزا ہے؟ اللہ کے ہاں، مَن لَعْنَهُ اللَّهُ، جس پر اللہ نے لعنت فرمائی ہو، وَغَضِبَ عَلَيْهِ، اور جس پر اللہ کا غضب بھڑکا ہو، جس پر اللہ نے غضب فرمایا ہو، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ان میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے بنا دیے بندر اور خنزیر، وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی پرستش کرنے والے، طاغوت کی بندگی کرنے والے، اُولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ وہی ہے جو بدتر ہے درجے میں، اور بہت بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں جی ہم ایمان والے، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم تو آپ کے جو ہے وہ حمایتی ہیں، آپ کے ہم چاہتے، آپ کے مفادات کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی پروٹیکشن کرنا چاہتے ہیں. قالوا آمنا، ہم ایمان لائے، وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا بھی، یہ کفر کے ساتھ ہی آئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے، یعنی کوئی انہوں نے دل سے جو ہے وہ اسلام کو قبول نہیں کیا، یہ دھوکے کے لیے آئے تھے. اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ انہوں نے باقاعدہ چال چلی کہ صبح کے وقت مسلمان ہو جو جا کے، چونکہ جو بھی مسلمان ہوتا ہے وہ پلٹتا ہی نہیں، وہ پکا ہی مسلمان ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس طرح کرو کہ صبح کے وقت جا کر تم کلمہ پڑھو، اور رات کے وقت یا اگلے دن کہو جی ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں، یہ ایسے ہی بس جھوٹ موٹ ہے، یہ اسلام کچھ بھی نہیں ہے، اور تم اسلام کو چھوڑ دینا، تاکہ دوسرے جو پہلے سے مسلمان ہیں وہ بھی بد دل ہو کر اسلام کو چھوڑ دے. یہ انہوں نے چال چلی تھی. تو اللہ نے فرمایا بالو آمنا وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، اسی کے ساتھ وہ خارج ہوئے، واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں، جو چھپاتے ہیں اللہ کو معلوم ہے. وترى كثير منهم يسارعون في الاثم والعدوان، اور تو دیکھے گا ان میں سے بہت سو کو کہ یہ دوڑتے ہیں، مسابقت کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں گناہ میں اور زیادتی کے کاموں میں. یعنی نیکی کی طرف نہیں دوڑ لگائیں گے، خیر کی طرف، کسی کی بھلائی کی طرف دوڑ نہیں لگائیں گے، بلکہ زیادتی کی طرف، دشمنی کی طرف اور گناہ کے کاموں میں یہ آگے بڑھیں گے. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں. اب یہ ان کا کردار بتانے کے بعد فرمایا، یعنی یہ تو ان کا کردار ہوا. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بڑا برا عمل ہے جو وہ کرتے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، جیسے میں نے عرض کیا، کہ ان کے جو علماء تھے، اللہ والے تھے، جن کو علم تھا کتاب کا، وہ ان کو ان غلط باتوں سے روکتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. فرمایا لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم، تو کیوں منع نہیں کیا ان کے ربانیین نے، اللہ والوں نے، درویشوں نے اور ان کے علماء نے ان کو بری بات کہنے سے، یعنی گناہ کی بات کہنے سے، اور واكلهم السحت، اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکا؟ لبئس ما كانوا يصنعون، جو بھی وہ کام کر رہے ہیں یہ بڑا برا عمل ہے، جو یہ چند پیسوں کے عوض دین کو بیچ رہے ہیں، یہ ان کا کوئی اچھا کردار نہیں ہے. تو حضرات محترم، یہ بنی اسرائیل جس کا ذکر جا بجا قرآن حکیم میں آیا ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالی نے واضح طور پر فرمایا کہ ان کا یہ کردار رہا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جب یہ قوم غیروں کی محکوم ہو گئی، دو آپس میں لڑنے جھگڑنے کے بعد غیروں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور انہیں اپنا محکوم بنا لیا، تو بجائے یہ کہ یہ مل کر اتحاد کر کے اپنے دین پر چلتے ہوئے اپنے آپ کی اصلاح کرتے اور ان دشمنوں کے خلاف جنگ لڑتے، یہ انہوں نے غلامی کو اپنا اس کو قبول کیا، اور ہوا یہ کہ پھر ان کے جو عوام تھے وہ تو انہی ٹونے ٹوٹکوں کے پیچھے پڑ گئے اور توہمات کے پیچھے پڑ گئے، یعنی اپنی بگڑی بنانے کے لیے وہ جادو ٹونے اور ٹونے ٹوٹکوں کے پیچھے پڑ گئے کہ بس انہی کے ذریعے سے شاید ہماری بگڑی بن جائے گی، اور علماء اور درویشوں کا یہ کام رہ گیا کہ دین کو بیچ کر اس سے پیسے حاصل کرتے، فتویٰ فروشی کرتے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے واضح فرمایا ہمیں اور آپ کو، مسلمانوں کو، کہ اے ایمان والوں، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، انہیں اپنا دوست اور اپنا حمایتی اور پشت پناہ نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا. اب آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی جو دشمنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور قرآن نے بھی واضح کیا کہ یہ سب سے بڑے دشمن جو ہے تمہارے، وہ یہود ہیں اور جو مشرک ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو گٹھ جوڑ ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد، وہ ہندوؤں کا اور یہودیوں کا، معاہدے ہو رہے ہیں ان کے درمیان، وہ مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں، مٹا دینا چاہتے ہیں. لیکن ہم ہیں کہ ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہماری جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، ہمارے ساتھ معاہدے کریں گے، ہماری بگڑی بن جائے گی، ہمارے حالات سمر جائیں گے. اللہ نے جو رہنمائی فرما دی ہے، یہ قرآن جو حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے آیا تھا، والفرقان تھا، اس نے تو یہ بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست اور حمایتی اور پشت بنانا بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ اس کو ہنسی اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اب اس وقت تو یہ تھا کہ وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ معاملات کرتے تھے، جیسے ہم سنتے آئے ہیں کہ جب مسلمان کے ہی نماز پڑھتے تو ہندو اس کے پاس سے جو ہے وہ ڈول بجاتے ہوئے گزرتے، جی ہم اپنی رسم پوری کر رہے ہیں. اسی طرح یہودی بھی جو ہے وہ مختلف ہیلے بہانوں سے مسلمانوں کی، یعنی جو نماز تھی، اس کا مذاق اڑاتے تھے. لیکن آج نئے رنگ میں ہمارے دین کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور جس میں آج ہم خود بھی شامل ہو گئے، کہ دین کا مذاق، نماز کا مذاق کس طرح اڑایا جا رہا ہے، عین اسی وقت جو ہے اس طرح کے فحش گانے لگے ہوتے ہیں، عین اسی وقت میچ کھیلے جاتے ہیں، جمعے کی نماز ہے اور جمعے کو جو ہے وہ میچ کھیلے جا رہے ہیں، رمضان ہے اور رمضان میں صبح کے وقت، اب ظاہر ہے کہ رمضان میں کون روزہ رکھ کے کھیلے گا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ دین کا مذاق ہے. تو جو قوم اس معیار پر، اس مقام پر اتر آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دیتے. یہی ان کے اندر بھی ہوا، انہوں نے بھی اپنے وقت میں اپنے جو ہے وہ دین کے ساتھ یہی حشر کیا جو آج ہم ان کی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں. اور ان ساری چیزوں کی جو سپانسر کرتے ہیں زیادہ سے, یعنی بہت کم کمپنیاں جو ہمارے ملکوں کی ہوتی ہیں, نہ ان کے پاس اتنی جو ہے وہ استطاعت ہوتی ہے, بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہے وہ ان کو سپانسر جو ہے وہ کرتی ہیں, تاکہ مسلمان اپنے اس مقام کو چھوڑ کر یہ بھی انہی کی طرح جو ہے وہ توہمات کے اندر مبتلا ہو جائیں, وہ کھیل تماشے کے اندر مبتلا ہو جائیں, ان کے اندر غیرت ہے وہ ختم ہو جائے. اور جب کسی قوم کے اندر غیرت ختم ہو جاتی ہے پھر اسے بھیڑ بکریوں کی طرح جو چاہے ذبح کر لیتا ہے. یہی مقام پہلے ایک دفعہ گزرا کہ جب مسلمانوں نے دین کو چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے اندر پڑ گئے اور یہود اور نصارہ کو اپنا دوست بنانا شروع کر دیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ غیروں کو مسلط کر دیا اور تاتاریوں نے آ کے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو جو ہے تہ تہ کر دیا, گردنیں اڑا دی. تو یہ اگر ہم دیکھیں کہ انہیں تو اللہ تعالیٰ نے, ہمیں تو یہ کہا کہ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ اس لیے کہ وہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں, لیکن آج ہم خود اس مقام پر آگے ہیں جہاں ہم غیر شعوری طور پر اپنے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور آپ اندازہ لگائیں کہ حالت یہاں تک ہو گئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ میڈرڈ میں جو کانفرنس ہوئی تھی اسپین میں, یہ امن کے حوالے سے فلسطین, اور اس میں یاسر عرفات بھی تھا, دیگر حکمران بھی تھے, اور اس میں اسحاق رابین تھا غالباً اس وقت کا وزیر اعظم جو اسرائیل کی طرف سے گیا تھا, اور یہ میٹنگ چل رہی تھی. جمعے کا دن گزر گیا, کسی ہمارے حکمران نے اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ بھئی ہمارا جمعے کا دن ہے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے, وہ میٹنگ چلتی رہی. اور اگر آپ اس کی تصویر دیکھیں تو وہ تصویر جو تھی, جو ٹیبل انہوں نے سجائی تھی, وہ بالکل دور سے جو تصویر اس نے لی تھی, وہ میں نے کافی عرصہ تصویر کو محفوظ رکھا تھا, وہ بالکل سلیب کی شکل میں بنائی ہوئی تھی. اور اگلا ہفتے کا دن آیا جنہیں رب کہتا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں, تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں, وہ یہودی جن پر اللہ نے فرمایا کہ میں نے لعنت اور غضب کیا ان کے اوپر, اس نے کہا جی کانفرنس آج نہیں ہوگی اس لیے کہ آج ہفتے کا دن ہے اور یہ ہماری عبادت کا دن, آج ہم کوئی کام کاج نہیں کریں گے. وہاں سے بائی ایئر آیا اور یروشلم میں اپنی عبادت کی, پھر اگلے دن گیا. یعنی وہ تو ڈوبے سو ڈوبے اور ہم کو بھی لے ڈوبے, ہم خود ڈوب رہے ہیں. رب کائنات نے فرمایا کہ وہ تمہاری نماز جب ہوتی ہے تو اس کا کھیل تماشا بناتے ہیں, تو کیا ہم نے اپنی نمازوں کو آج کھیل تماشا نہیں بنا لیا؟ رمضان کے اندر ہمیں مساجد بھری ہوئی نظر آتی ہے کہ رمضان کے علاوہ یہ اللہ کا گھر نہیں ہے. کیا یہ مساجد رمضان کے بعد نہیں پکارتی کہ کیا میں اللہ کا گھر, اب کیوں نہیں آتے میرے پاس, میرے ادھر کیوں حاضر نہیں ہوتے؟ کوئی ٹائم نہیں ہوتا, وہ کرکٹ ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, ساتھ جو ہے وہ گانے بج رہے ہوتے ہیں. جو ہندوؤں سے کل ہم لڑتے تھے کہ ہماری مسجد کے پاس سے تم ڈھول بجا کر کیوں گزرے ہو, اس لیے ہم نے پاکستان الگ کیا تھا تاکہ کوئی ایسی مصیبت تو ہمیں درپیش نہیں ہوگی. تو یہ سب کچھ تو آج خود ہم کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کے اوپر جو ہے زوال آتا ہے کسی قوم کے اوپر, اور جب زوال آتا ہے تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے. لیکن اللہ نے پہلے ہمیں واضح کیا کہ بھئی ان کو تم اپنا دوست اور اپنا کارساز اور حمایتی اور پشت پناہ نہ بناؤ. ہاں یہ کھیل کود جو ہے یہ اسلام میں اس کو جائز سمجھا گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو دین کے اوقات ہیں, نماز کے اوقات ہیں یا دیگر جو اللہ کے جو ہے وہ معاملات ہیں, ان کو بائی پاس کر کے یا انہیں جو ہے وہ روک کر نہ یہ کیا جائے. ذالک بانہم قوم لا یعقلون, یہ اس لیے کہ یہ عقل نہیں رکھتے لوگ. اب یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ یہود اور اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ یہ عقل نہیں رکھتے, اور چونکہ ان کو عقل نہیں ہے یہ تمہارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو کیا ہم عقل والے ہیں؟ اگر ہم بھی یہی کریں تو کیا ہم عقل والے ہیں؟ حق بات کہنی چاہیے, چاہے وہ اپنے خلاف. قرآن نے یہ کہا کہ اے ایمان والوں, حق کے گواہ بن جاؤ, انصاف پر قائم رہنے والے, عدل کو قائم کرنے والے بنو اور کھڑے ہو جاؤ, اور عدل کی بات کہو. ولو کان ذا قربا, چاہے وہ بات تمہارے اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو, چاہے تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو, چاہے تمہارے والدین کے خلاف بات پڑتی ہو, چاہے کسی غریب کے خلاف جاتی ہو یا امیر کے خلاف, تم حق بات کہو. تو ہم سوچیں کہ کیا ہم عقل والے ہیں؟ اگر یہی روش یا یہی نقطہ نظر ہم نے اپنا لیا ہو، وہی بے راہ روی، وہی جو ہے وہ بے حیائی اور وہی فحاشی، اور وہی ہم کہتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ اڑیا ہو کر دکھائیں گے، اس لیے کہ ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ یہ آپ الفاظ اکثر سنتے ہوں گے، جو ڈراموں میں یا فلموں میں کام کرنے والے ہیں ان کے الفاظ اگر آپ دیکھیں اخباروں میں جو آتے ہیں، کہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہمارے اب جو وزیر ہیں اطلاعات و نشریات کے، ان کے آپ بیانات اٹھا کے دیکھیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں وہ تو نعوذ باللہ بس ایسے ہی صرف پڑھنے کے لیے، وہ تو صرف تلاوت کرنے کے لیے، وہ عمل کرنے کے لیے تو نہیں آئے. اس لیے کہ اگر عمل کریں گے، عبداللہ بن ابی نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر ہم بات مان لے دین کے اوپر پورے چلے گئے اور یہ یہود اور نصارہ ہمارے خلاف ہو گئے، نقشہ انتسی بنا دائرہ، ہمیں ڈر ہے کہ زمانے کی گردش ہمیں نہ پکڑے. اور اس آیت کی تشریح میں، اس کی وضاحت میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار مدینہ میں سے تھے، ان کا چونکہ تعلق تھا، حلیف تھے وہ پہلے سے، شروع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے یہودیوں کے ساتھ ان کے معاہدے تھے. اب جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی رمضان المبارک میں ہی یہ مارکہ ہوا ہے، اور اسے بھی اللہ نے یوم الفرقان کہا ہے، اس مارکے کو حق اور باطل کو اللہ نے نکھار کر رکھ دیا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، یہ 313 جو ہے ان ہزار کے ساتھ اور مشرکین مکہ کے ساتھ نہیں ہے، اسے بھی اللہ نے یوم الفرقان کہا ہے، اور وہ رمضان میں ہی ہوا ہے. تو بہرحال جب انہیں فتح ہوئی اور عبادہ ابن سامت نے، مسلمانوں نے یہ کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی، تو یہودیوں نے آگے سے مسلمانوں کو کہا کہ اصل میں مکے والوں کو تو لڑنا نہیں آتا تھا، بلکہ ان مسلمانوں نے کہا کہ اب ہم تمہیں بھی دیکھ لیں گے، تم ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہو اور غیروں کو ہمارے خلاف بھڑکا رہے ہو، ہمیں پتہ چلا ہے. تو یہودیوں نے آگے سے ان کے سرداروں نے کہا کہ مکے والوں کو تو جنگ لڑنا نہیں آئی، اس لیے وہ ہار گئے، یہ تو مزہ تب آئے گا جب تم ہمارے خلاف لڑو، پھر ہم بتائیں گے کہ ہمارے پاس کتنا اسلحہ ہے، کتنا جو ہے ہم طاقتور ہیں اور تمہیں کس طرح مٹا دیں گے. اس پر عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو انہیں اپنا دوست سمجھتا تھا، لیکن آج کے بعد یہ جو بات کی ہے، میں ان سے رشتہ ولایت، ان سے دوستی اور ان سے جو معاہدے تھے وہ میں ختم کرتا ہوں، جو میرا تعلق تھا، ذاتی تعلق تھا ان کا. اور اسی ٹائم عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے کہا تھا نقشہ ان تصیب علی دائرہ، ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں زمانے کی گردش نہ آ لے، میں تو ان کو نہیں چھوڑ سکتا، ان یہود اور نصارہ کو، اس لیے ان کو یہودیوں کو میں نے چھوڑا تو یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ ہمیں مٹا دیں گے، لہذا میں جو قرآن نے کہا یہ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ، میں تو یہ نہیں کر سکتا. اور حالانکہ آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب منبر پر تشریف لاتے خطاب فرمانے کے لیے، خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، وہ پہلی صف میں کھڑا ہو جاتا اور کھڑا ہو کر کہتا لوگوں دھیان سے سننا، خدا کی قسم یہ اللہ کے رسول ہے، بات سچی ہے. اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم خوب جانتے ہیں، ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ کہہ رہا ہے، بات سچی ہے کہ آپ میرے رسول ہیں، لیکن یہ چونکہ زبان سے کچھ کہتا ہے دل میں کچھ ہے، لہذا یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ واضح طور پر ہو گیا کہ یہ دین کا جو مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ دوستی کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. ہاں لین دین، تجارت، یہ اپنی جگہ پہ ہے، اس میں کوئی اسلام نے منع نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ لین دین کرتے تھے، لیکن معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ دوستی کا رشتہ گانٹ لینا، ان کو سمجھنا کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے، یہ ہماری پروٹیکشن کریں گے، ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے مفادات کی رکھوالی کریں گے، ای خیال است و محال است و جنوں، یہ ناممکن انہونی بات ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ہل تنقمون منا، کیا تم ہم سے اس لیے انتقام لینا چاہتے ہو، ہمارے ساتھ اس لیے تمہارا بیر ہے، اس لیے تم ہمارے خلاف ہو، الا ان آمنا باللہ، سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہمارا اور تو کوئی قصور نہیں ہے. وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور جو ہم ایمان لائے اس پر جو ہم پر نازل ہوا اور جو ہم سے پہلے نازل ہوا، وان اکثرکم فاسقون، اور تمہاری اکثریت جو ہے وہ فاسقوں اور نافرمانوں پر مبنی ہے. قل هل انبئکم بشر من ذلک مصوبۃ عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں خبردار نہ کروں کہ ان میں سے کس کی بری جزا ہے، یعنی اللہ کے ہاں کس کو برا اس کا بدلہ جو ہے وہ ملے گا. من لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت فرمائی. اور یہ وہ قوم ہے جن کے اوپر خود ان کے انبیاء نے، حضرت داؤد علیہ، اسی سورہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر لعنت کہلوائی حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے، خود انبیاء نے اپنی قوم کے اوپر جو ہے وہ لعنت کہلوائی. اور وجہ یہ تھی اللہ یتناہون منکر فعلو، اس لیے کہ جو ان کے سامنے برائیاں ہو رہی تھی، منکرات ہو رہے تھے، وہ اس سے روکتے نہیں تھے. اور کتابیں اور انبیاء اسی لیے آتے ہیں کہ حق کو معاشرے میں عام کیا جائے اور برائیوں سے منع کیا جائے. تو اس قوم کی بھی یہ ڈیوٹی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرے. جب انہوں نے نہیں کیا تو اللہ نے ان کے اوپر لعنت کہلوائی. وغضب علیہ، اور ان پر اللہ کا غضب جو ہے وہ بڑھکا. مغضوب علیہم، وہ قوم بن گئی. وجعل منهم القردة والخنازير، اور انہیں میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے بازوں کو بندر اور خنازیر بنا دیا، سور بنا دیا، ان کی شکلیں مسخ کر دی. اللہ نے کہا کہ ہفتے کے دن تم نے عبادت کرنی اور کوئی کام نہیں کرنا، انہوں نے مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی. ہیلے بہانے دین کے اندر جو ہے کہ مچھلیاں تو ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے لیکن نالیاں جا کر نکالتے اور مچھلیاں اس میں آتی جا کر اتوار کو پکڑ لیتے. تو فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر اور عبادت تاغوت، تاغوت کی پرستش کرنے والا، ان کی بندگی کرنے والا بنا دیا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے چہرے واقعتاً بندر اور خنزیر کی طرح ہو گئے ہوں. اور یہ بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی سرشت، ان کی جو ہے مزاج بندروں اور خنزیروں کی طرح کا ہو گیا. مکاری اور عیاری ان کے اندر بھر دی گئی، بے حیائی اور فحاشی جس طرح خنزیر کے اندر ہوتی ہے، بے حیا ہوتا ہے، اسی طرح کی بے حیائی ان کے اندر پیدا ہو گئی. وہ عبد تاغوت، اور تاغوت کے پرستش کرنے والے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کے، جو غیر حکمران تھے، تاغوت تھے، جو اللہ کے مد مقابل آ کر بیٹھ گئے تھے، ان کی بات ماننی شروع کر دی. اور ایک بہت بڑے بزرگ ان کا جو ہے وہ آتا ہے، تو اسی لاہور میں جا رہے تھے، غالباً احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی یہ واقعہ ہے کہ وہ گزر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ پاس سے گزرے، انہوں نے کہا کہ میں انسانوں سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ سارے انسان ہی ہیں اس شہر کے اندر، اس بازار میں آپ کو انسان نظر نہیں آتے؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. تو کہتے ہیں کہ وہ آدمی تو تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو گیا، لیکن اس سے پہلے جب میں نے دوبارہ دیکھا تو مجھے جو ہے وہ کہیں بندر بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں خنزیر بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ ان کا فرمان ہے. معنی کیا ہے کہ یہ مزاج معاشرے کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ دیتے، جب وہ اپنے اعلیٰ مقام سے گر کر، جسے اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جب قومیں اس مقام سے گرتی ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ نیچوں میں سب سے نیچ ہو جاتے ہیں. بلکہ فرمایا کہ اولئک کل انعام، وہ جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہو. تو یہ مزاج بھی پیدا ہو جاتا ہے، عیاری مکاری، ایک دوسرے کا مال کھانا، ہڑپ کر دینا، داو لگانا، اور فحاشی اور بے حیائی اور عریانی اور عبادت تاغوت، تاغوت کی پرستش، غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لینا، باطل نظام کے اندر جو ہے وہ اللہ اللہ کرتے پھرنا کہ ٹھیک ہے جی ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اوپر تاغوت بیٹھا ہوا ہے، تاغوت کے بندے بن گئے بجائے اللہ کی بندگی اختیار کرنے کے. انہوں نے بھی یہی کیا، غیروں نے حکمرانی کی، وہ خاموشی سے برداشت کرتے رہے، جو بھی ہے بس اللہ اللہ کرو اور ٹونے ٹوٹ کے کرو، اور اپنی قسمت کو جگانے کے لیے جو ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو سائیکلوں پر جو ہے آپ کی قسمت جگانے کے لیے آپ کو فوٹو کاپیاں ملیں گی، آپ کا پرائز مانڈ بڑا اچھا نکل جائے گا. یہ کیا ہے، جس طرف لگاتے لگ جاتے. اس لیے کہ منہم امیون لا یعلمون الکتاب، کتاب کو نہیں جانتی عوام، الا امانی، اپنی خواہشات ہیں، اپنی توہمات ہیں، اپنے من گھڑت خیالات ہیں. کتاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ایک طرف رکھا ہوا ہے. جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ پھر منہم القردۃ والخنازیر، بندر اور خنزیر بنا دیا، وہ عبد تاغوت، اور تاغوت کی پرستش کرنے والے. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ وہی ہیں بدتر درجے میں اور بڑی سیدھے راستے سے سواد سبیل صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے. وَإِذَا جَاؤُكُمْ قَالُوا آمَنَّا, اے نبی جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہم ایمان لائے, وَهُمْ قَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ, کفر کے ساتھ آئے اور کفر کے ساتھ چلے گئے. وَتَرَى كَثِيرٌ مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ, تم ان کی اکثریت کو دیکھو گے کہ وہ برائی یعنی غلط کام کی طرف تو بڑا آگے بڑھتے ہیں, اس میں مسابقت لے جانا چاہتے ہیں, آگے بڑھ بڑھ کر برائی کو پھیلانے کے لیے جو ہے اپنا تعاون پیش کرتے ہیں اور زیادتی کے کاموں میں جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ, اور حرام کھانے میں. اب ان کو بھی یہ کہا تھا کہ سود حرام ہے, انہوں نے بھی کھایا, بلکہ انہوں نے تو سودی بینکاری جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا دی. ہمیں بھی اللہ نے کہا کہ سود حرام ہے, لیکن ہم خود اس کی پروٹیکشن کے لیے, سودی نظام کی پروٹیکشن کے لیے ریٹے دائر کرتے ہیں, ہمارے حکمران کرتے رہے, ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں, اللہ کہتا ہے سود میرا جو ہے وہ اعلان جنگ ہے, جو سود کھاتا ہے ہم کہتے ہیں ہمیں منظور ہے اللہ اور اس کا رسول لڑتا رہے, لیکن ہم سود نہیں چھوڑ سکتے. اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے کہ یہ فحاشی اور بے حیائی جو ہے یہ غلط ہے, ہم کہتے ہیں نہیں یہی چلے گا, اس کے بغیر ٹی وی نہیں چلتا. اور ہم ویسے تو یہ کہتے رہے کہ افغانستان کے اندر وہ پھاٹک لگائے تھے اور ہر پھاٹک پر جو ہے وہ سردار تھے, جو جنگجو تھے وہ جو ہے اپنا بھتا کو ان سے جو ہے وصول کرتے تھے, اور ایک انسان نے اگر دوسرے شہر تک جانا ہے تو اس کا جو سرمایہ تھا وہ سارا لٹ چکا ہوتا تھا. تو حضرات محترم, کیا یہی کیفیت اس متمدن ملک کے اندر, اس تہذیب یافتہ ملک کے اندر نہیں بن چکی کہ جہاں جائے بغیر پیسے کے آپ کا کام نہیں ہوتا؟ وہ غریب کہاں سے پیسے لائے, عدالتوں میں چلا جائے یا کسی اور ادارے میں چلا جائے, اس کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا. تو جھوٹ کہنے اور حرام کھانا, یہ اللہ نے فرمایا وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ, اور حرام انہوں نے کھایا. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, بڑا برا عمل ہے جو وہ کرتے رہے. قرآن نے جو بنی اسرائیل کو ہمارے سامنے رکھا ہے وہ آئینے کی شکل میں ہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت پر بھی وہی حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر آئے, کہ حزو النار بالنار, جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے, کاربن کاپی کی طرح میری امت پر بھی وہی حالات آئیں گے. انہوں نے بھی ہفتے کو مچھلیاں تو نہیں پکڑی, لیکن کام وہی کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت بھی اسی طرح کرے گی, سود کھائے گی اس کا نام بدل دے گی, شراب پیے گی اس کا نام بدل دے گی, بے حیائی کرے گی اس کا نام کوئی کلچر یا ثقافت کوئی بھی رکھ لے گی, یہ میں اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں. فرمایا کہ وہ اپنا اس کا نام بدل دے گی, کرے گی وہی. جب ایسی کیفیت ہو جائے اس میں جو اللہ والے جو درویش علماء ان کا کام فرمایا, کہ پھر ان کا علماء کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہی نہیں تھا کہ وہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں ہی لے, اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں ہی لے, اور تہے محراب وہ اللہ اللہ کرتے سو جائیں اور کھانا کھایا اور بس یہی ان کا کام رہ جائے. نہیں, فرمایا لو لا ینہاہم الربانیون, کیوں ایسا نہیں ہوا جو اللہ والے تھے درویش تھے. درویشوں کا کام صرف تویز دھاگا کر کے دینا نہیں ہے, درویشوں کا کام صرف اللہ اللہ کرنا نہیں ہے, درویشوں کا کام صرف تہجد گزاری نہیں ہے, درویشوں کا کام یہ ہے کہ اگر وہ اللہ والے ہیں تو اللہ کی زمین پر اللہ کی حکمرانی کو قائم ہوتا ہوا دیکھیں, اللہ کے حدود جب ٹوٹ رہے ہو تو پھر ان منکرات کو روکیں. یہی اللہ والا اسی قوم کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو وحی کی کہ جاؤ فلاں فلاں بستی کو تباہ کر دو. حضرت جبرائیل نے جا کر عرض کیا دوبارہ کہ اللہ وہاں تیرا ایسا بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپٹنے کی دیر بھی تیری معصیت نہیں کی, نافرمانی نہیں کی, ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے, اسے کوئی اور کام ہی نہیں, اتنا پہنچا ہوا, اتنا بڑا ولی اللہ. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ سب سے پہلے اس کا گھر تباہ کرو, اور پھر پوری بستی کو اٹھا کر اس کے گھر کے اوپر دے مارو, اس لیے کہ اس کے سامنے میری حدود ٹوٹتی رہی, میرے دین کی دھجیاں لوگ بکھیرتے رہے اور وہ اپنے اللہ میں لگا رہا, اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی سرخ نہیں ہوا. تو اگر یہی علماء یہ درویشوں کا کام ہے کہ صرف لوگ ان کے پاؤں دبائیں, ان کو نظر و نیاز دیں, ان کو جو ہے وہ چڑھاوے چڑھائے, نہیں, درویشوں اور اللہ والوں کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو منکرات سے روکیں, حق بات ان کو بتائیں, ان کی اصلاح کریں, ان کو خیر خواہی کا راستہ بتائیں. اور اسی طرح علماء کا ول احبار علماء کا کام بھی یہی ہے, مصلحت کو اختیار کرنا علماء کا کام نہیں. یہ علماء سو ہے جو اکبر بادشاہ کے دربار میں تھے, ابو الفضل اور فیضی بہت چوٹی کے علماء تھے, بغیر نقطے کے انہوں نے پوری تفسیر لکھ دی تھی, لیکن یہی علماء سو تھے کہ جنہوں نے اکبر کو نیا دین گھڑ کر دے دیا. کہا کہ ہزار سال گزر گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اب نیا دین شروع ہوگا، اس دین میں ہندو بھی خوش رہیں گے، عیسائی بھی خوش رہیں گے، یہ سب کا ماجون مرکب جو ہے بنا کر اور جو ہے ان کو سب مکس کر کے میں دوں گا، جس سے سب کچھ رواداری ہوگی. جی اسلام بڑا رواداری دکھاتا ہے، لہذا اس نے نیا دین گڑھ کے دیا اور اکبر نے اسے نافذ کر دیا، دین الہی. یہ ہر دور میں ایسے علماء ہوتے ہیں. ہاں اس کے مد مقابل علماء حق کون تھے؟ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے حق بات بیان کی، ان کو جیلوں میں جانا پڑا، ان کو جو ہے وہ انہوں نے ہر طریقے سے دبانے کی کوشش کی. ایسے علماء اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے علماء کی ضرورت ہے، نہ کہ ایسے درویش اور علماء کی کہ جو پیسے لے کر فتویٰ فروشی کرے اور پھر کہے کہ یہ اللہ کی کتاب میں یہ بھی حکم ہے کہ چلو جی مصلحت کے تحت فلانے کی بھی بات مان لو، جو کہتا ہے اس کی بھی بات مان لو. یہ قرآن کا جو ہے وہ اسلوب نہیں ہے. قرآن حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے آیا ہے، اور اسی کو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں فرمایا. اور ان کا مقام یہ تھا کہ 6 مہینے یہ جہاد پر جاتے تھے اور 6 مہینے آ کر جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح اور اپنی تعلیم و تذکیر کے اندر لگ جاتے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ دین کو ہمیشہ 3 طبقات نے جو ہے وہ نقصان پہنچایا، اس دین کے اندر فساد برپا کیا ہے علماء نے، درویشوں نے اور جابر حکمرانوں نے. لیکن ان آیات کے حوالے سے اور جو میں نے کہا کہ عوام بھی ان میں شامل ہے، منہم امیون، کہ عوام جو ہے اپنے حقوق کے لیے تو پھر بھی تڑپتی ہے لیکن اللہ کے حق کے لیے، اللہ کے رسول کے حق کے لیے کبھی ان کے جو ہے وہ واویلا نہیں کیا. ہمارے پلاٹ پر کوئی قبضہ کر لے تو ہم بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں، اللہ کا دین برباد ہو رہا ہے، کوئٹا سے مس نہیں ہوتا، دین برباد ہو رہا ہے، کوئی عالم دین جو ہے وہ گفتگو نہیں کرتا، سب کچھ برداشت کر کے بیٹھ. تو فرمایا یہ 3 طبقات ہیں. تو حضرات محترم شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب دین، جب نظام تلپٹ ہو جاتا ہے تو یہ 2 دھاری تلوار ہوتی ہے، یہ دونوں طرف سے کاٹتی ہے، ایک طرف غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ ہونا یہ چاہیے کہ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ حق کہے اور ان کو حرام کھانے سے روکے، اگر وہ ایسا نہیں کرتے لبئس ما کانوا یصنعون، تو بڑا برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھ لیں، اس پر عمل کر لیں اور اس کتاب ہدایت کو، چونکہ یہ دستور حیات ہے، یہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے اور ثواب دارین حاصل کرنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جہاں اس کے ایک ایک حرف پر ہمیں 10-10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ اپنا لفاظ چاہتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی قانون نافذ ہے، تو نافذ ہے تو کدھر نافذ ہے، صرف یہ پڑھا جاتا ہے، تراویح میں سنا دیا جاتا ہے، اس کا قانون کہاں نافذ ہے؟ جب تک یہ قانون نافذ نہیں ہوگا حضرات محترم، ہمارے حالات نہیں بدلتے. یہ ہم جو رونا روتے ہیں کہ غریب غریب سے غریب تر ہو گیا، امیر امیر سے امیر تر ہو گیا، اور جو کسی شاعر نے کہا، اس پر میں اپنے گفتگو ختم کروں گا، کہ جب نظام تنپٹ ہو جاتا ہے، غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا عارف. حالات ایسے پیدا ہو گئے، نظام ایسا بنا دیا گیا کہ چند لوگ وسائل کے اوپر قابض ہیں، وہ ہر قسم کی عیاشی کر رہے ہیں، ہر قسم کی بدماشی ان کے لیے روا ہے، لیکن غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا عارف، اور امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. ان کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ وہ بھی اللہ سے دور ہو گیا، یہ اپنے فقر و فاقے کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گیا. اس میں عوام کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اپنے دین کی طرف آئے، کتاب کو سمجھے، کتاب پر عمل کرے، اپنے توہمات اور اپنے، اگر اس میں پڑے رہے تو کبھی بھی بگڑی نہیں بن سکے گی. اور علماء اور درویشوں کا کام یہ ہے کہ وہ حق بات بیان کرے، چاہے ان کی مسندیں چھن جائیں، چاہے ان کی مسجدیں چھن جائیں، چاہے ان کی خانقاہیں ان سے چھن جائیں، حق بات بیان کرے. اور اسی طرح جو حکمران ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کی تنفیذ کرے، نہ کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست بنا کر اور اپنی ہی عوام کو پیستا چلا جائے اور اپنی ہی عوام کو ان کا محکوم بناتے چلا جائے. حکمرانوں کا یہ کام ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ، اسی سورہ میں، کہ جو اللہ کے نازل کردہ فیصلوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کیا ہے. 3 فتوے اللہ نے لگائے، اولئک هم الکافرون، وہی کافر ہے، یہ اللہ کا فتویٰ ہے، کسی انسان کا، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں. اولئک هم الظالمون، وہی ظالم ہے. اولئک هم الفاسقون، وہی فاسق ہے جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، عدل نہیں کرتے. حکومت نہیں چلاتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے وعیدیں سنائی ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور انفرادی حیثیت میں بھی ہم عزم کریں اس رمضان المبارک میں کہ آج کے بعد ہم اللہ کے دین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلیں گے اور حق بات کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے. ہمارے علماء بھی, ہمارے درویش بھی, ہمارے اللہ والے بھی, ہم سب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.